أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم، لعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب ذو الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار آپ کی عبادات کو، مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان ایام میں مظلوم کے غم میں گریہ و زاری کرنے اور اس مصیبت عظمیٰ کی مصیبت میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے لیے یہ باعث شرف ہے کہ ہم ایک ایسی مصیبت پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں کہ جو مصیبت دین کی مصیبت ہے. ہم ایک ایسی مصیبت پہ گریہ وزاری کرتے ہیں کہ جو مصیبت الہی مصیبت ہے، اور اس مصیبت پہ گریہ وزاری کرنا باعث فخر ہے. ایک ایسی مصیبت کہ جس مصیبت نے دین کو بچا لیا. کربلا وہ سانحہ ہے کہ جس سانحہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کو ضمانت فراہم کی ہے. آج اگر نماز باقی ہے تو حسین کے طفیل باقی ہے، آج اگر روزہ باقی ہے تو حسین کے طفیل باقی ہیں. حج کرنے والے اگر حج پہ جاتے ہیں تو انہیں حسین کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر عمل کرنے والا جب عمل انجام دینا چاہے تو اسے حسین پہ سلام بھیجنا چاہیے. ہمارے سلام ہو تجھ پہ، تو نے ہمارے دین کو بچا لیا، ہمارے ایمان کو بچا لیا ہے، ہماری انسانیت کو بچا لیا ہے. حسین نے فقط انسانوں کے ایمان کو نہیں بچایا، حسین نے انسان کی انسانیت کو بچایا ہے، شرف انسانیت کو بچایا ہے حسین نے، عزت انسانیت کو بچایا ہے حسین نے. اور پھر اس سے بڑھ کر 124,000 انبیاء کی محنت کو بچانے والی ہستی کا نام حسین ہے، اور جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کو نیچا دکھا دیا وہ حسین ہے. عزیزان گرامی، یہ مجالس مکتب ہیں اور یہ مکتب مکتب حسین ہے. مکتب حسین میں حسین کا درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سبق حسینی پڑھنے کی ضرورت ہے. مکتب حسینی میں آئیے، درس حسینی پڑھتے ہیں. مکتب حسینی میں جب بیٹھیں تو ہر خوف سے مبرہ ہو کر بیٹھیں. مکتب حسینی میں بیٹھیں تو ایمان کی جلا کے ساتھ بیٹھیں. مکتب حسینی میں جب بیٹھیں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھیں. مکتب حسینی خوف سے دور ہے، ہر قسم کے خطر سے دور ہے. مکتب حسینی میں بیٹھنے والا شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے. مکتب حسینی میں بیٹھنے والا خیبری ہے. مکتب حسینی میں بیٹھنے والا حنین کا ماننے والا ہے. مکتب حسینی میں بیٹھنے والا خندق میں اس ہستی کے ماننے والا ہے کہ جس نے عمر ابن عبد ود کو فنار کیا. مکتب حسینی کے ماننے والا علی جیسی اس شجاع ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا ماننے والا ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. مکتب حسینی میں بزدلی کا نام نہیں ہو سکتا، یہ شجاعت کا مکتب ہے، یہ قیام کا مکتب ہے، یہ بہادری کا مکتب ہے، یہ دلیروں کا مکتب ہے، یہ مردوں کا مکتب ہے، یہ خواتین کا مکتب نہیں ہے. یعنی خواتین سے مراد یہ نہیں کہ اس میں خواتین کا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس میں خواتین بھی مردانگی دکھاتی ہیں. اس مکتب میں خواتین بھی ایسی خواتین ہیں کہ اگر دنیا کے مردوں کو ملا لیا جائے تو ایک زینب کے برابر نہیں بن سکتے. اس مکتب میں خواتین بھی کارنامہ کر کے دکھاتی ہیں، اس مکتب میں خواتین بھی شجاعت رکھتی ہیں. یہ مکتب حوصلے کے ساتھ قبول کرنے والا مکتب ہے. اس مکتب میں جذبے کی ضرورت ہے. یہ مکتب ایثار کا مکتب ہے، قربانی کا مکتب ہے، اور قربانی کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. جس میں ہمت نہیں ہے اسے مکتب حسینی چھوڑ دینا چاہیے.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
صلوات پڑھیں ایک مرتبہ. مکتب حسینی طاغوت کے مقابلے میں قیام کرنے والا مکتب ہے. مکتب حسینی وہ مکتب نہیں ہے جو کسی زمانے میں بھی طاغوت کے ساتھ سازش کرے. جہاں پر سازش پائی جاتی ہو وہ مکتب حسینی نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر مکتب حسینی پایا جاتا ہو وہاں پر سازش نام کی کوئی شے نہیں ہے. یہ دو ایک دوسرے کے مد مقابل مکتب ہیں. حسین نے طاغوت کے خلاف قیام کیا، تن و تنہا قیام کیا، اور دنیا والوں سے یہ کہہ دیا اگر سارے مجھے چھوڑ جائیں میں تن و تنہا رہ جاؤں تو میں تنہا طاغوت کے مقابلے میں قیام کروں، اس لیے کہ میں موسیٰ کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں۔ لہذا جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں السلام علیک یا، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم نے تنہا قیام کیا۔ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ نے تنہا قیام کیا۔ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، ہمارا سلام ہو آپ پہ جو عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہیں۔ عیسیٰ نے تنہائی میں قیام کیا، سختیاں برداشت کیں، ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکا گیا لیکن ابراہیم نے قیام کیا۔ موسیٰ کے مقابلے میں پورا لشکر نکلا، پوری فوج نکلی لیکن موسیٰ نے پھر بھی قیام کیا۔ حسین وارث موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور مکتب حسینی رکھنے والے وارثان حسینی ہیں۔ وارثان حسینی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، وارثان حسینی شجاعت کے ساتھ سرشار ہوتے ہیں، کبھی بزدلی ان کے دلوں میں راہ نہیں دیتی۔ ہم خیبر رکھتے ہیں، ہم خندق رکھتے ہیں، ہم حنین رکھتے ہیں، ہم صفین رکھتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو نہروان رکھتے ہیں۔ ہمارا مکتب بہادروں کا مکتب ہے، شجاعتوں کا مکتب ہے، جوانوں کا مکتب ہے، جوان مردی کا مکتب ہے۔ جوان مرد کبھی خوف نہیں کھاتے، ڈرتے نہیں ہیں، خوف کسی اور مکتب کا خاصہ ہے، اس مکتب کا خاصہ شجاعت ہے، قیام ہے، بہادری ہے۔ لہذا دنیا کے طاغوتوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کا مقابلہ کس مکتب کے ساتھ ہے، ان کا مقابلہ مکتب کربلا کے ساتھ ہے۔ آج دوسرے ممکن ہے سارے مکتب مل جائیں، سارے مسلک مل جائیں، لیکن ایک مسلک جو ہمیشہ طاغوت کے مقابلے میں قیام کرتا رہے گا وہ مکتب حسینی ہے۔
یہ درد کربلا کا ہے،
یہ خوف بس خدا کا ہے،
یہ درد کربلا کا ہے،
یہ خوف بس خدا کا ہے،
یہ درد کربلا کا ہے،
یہ خوف بس خدا کا ہے۔
صلوات پڑھنے کی مرتبہ، یا علی، کل جس نقطے سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی وہ طاغوتی اسلام ہے۔ طاغوتی اسلام کا دوسرا نام امریکی اسلام ہے۔ البتہ جب ہم امریکی اسلام کہتے ہیں تو اس سے مراد یہاں کی قوم نہیں ہے، یہاں کا معاشرہ نہیں ہے، اس سے مراد ایک نظام ہے۔ ہم اس پالیسی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ جو کمروں میں بیٹھ کر، بند کمروں میں بنتی ہے، اور جہاں پہ رازدان بیٹھ کے مختلف قسم کے راز رکھتے ہیں اور پھر اس کو پوری دنیا پہ مسلط کرتے ہیں۔ یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ ویسٹرن فلاسفی اور مغربی فلاسفی مادیت پہ مبنی ہے اور ہر شے کو مادی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ماورائے مادہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب ہر شے کو مادی نگاہ سے دیکھا جائے گا، یا تھوڑا مزید اگر واضح کریں، ہر شے کو تجربی نگاہ سے دیکھا جائے، لیبارٹری کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لیبارٹری میں دیکھی جانے والی نہیں ہیں۔ بعض چیزوں کو لیبارٹری میں دیکھا جا سکتا ہے، بعض کو لیبارٹری میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ چاہا ہے کہ ہر شے کی تعریف تجربے کی بنیاد پہ کریں، ہر شے کی تعریف لیبارٹری کی بنیاد پہ کریں۔ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ عقل کو بھی مادی تصور کریں، لہذا انہوں نے عقل سے متعلق کہا یہ جو سر کی اس کھوپڑی میں کوئی شے موجود ہے اس کا نام عقل ہے۔ عقل وہ شے ہے کہ جو کسی شے میں محدود نہیں ہے، عقل کا تعلق عقل کل کے ساتھ ہے۔
وہ عقل کل لا محدود ہے، اور اگر عقل کسی مادی وجود میں آ جائے تو محدود ہو جائے گی، عقل محدود نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہر فرد کی عقل کی متعلق گفتگو کر رہا ہوں، عقل لا محدود ہے اور مادی نہیں ہے، لہذا بہت سے افکار کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، مثلا ایمان کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ انسان جب کسی شے کو تسلیم کرتا ہے تو عقل کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، اس لیے کہ عقل میں تسلیم پائی جاتی ہے۔ جب اللہ کی ذات نے عقل کو خلق کیا تو حدیث شریف میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے عقل سے مخاطب ہو کر کہا، اقبل، میری طرف رخ کر لے۔ عقل نے اللہ کی بارگاہ کی طرف رخ کیا، پھر حکم ہوا ادبر، رخ موڑ لے، عقل نے رخ موڑ لیا۔ تو اللہ کی ذات نے جس شے کو انتخاب کیا اس کائنات میں سے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں انسان کو انتخاب کیا، اللہ کی ذات نے جس شے کو انتخاب کیا ہے وہ عقل کو انتخاب کیا ہے۔ اگر انسان کو بھی انتخاب کیا ہے تو عقل انسان کو انتخاب کیا ہے، ورنہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تو گھاٹے میں ہے۔ جب تک انسان عقل نہ ہو جائے یا عقل کل کے ساتھ مربوط نہ ہو جائے اس وقت تک انسان گھاٹے میں ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے اسے بھیجا کہ جو عقل مطلق ہے انسان میں سے، جو انسانوں میں سے عقل کی اس معراج پہ فائز ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اسے بھیجا جو کمال مطلق انسانی ہے، جو منزل کمال پہ فائز ہے، جس کے کمال کے درجے پہ کوئی نہیں پہنچا، وہ جو انبیاء کا وارث ہے، وہ جس کی محبت میں انبیاء نے زندگی بسر کی، علی وہ ذات ہے کہ جس کی محبت اور ولایت میں آدم نے زندگی بسر کی، جس کی ولایت کی وجہ سے عیسیٰ کو نبوت ملی، جس کی ولایت اور امامت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلم کا مقام ملا، جس کی ولایت کی وجہ سے گزشتہ انبیاء کو نبوت ملی ہے، وہ علی۔ علی کمال پہ فائز ہے، وہ جو کمال مطلق ہے وہ علی، وہ علی جسے دنیا میں سے اگر کسی نے پہچانا ہے تو اللہ نے پہچانا ہے اور پیغمبر نے پہچانا ہے، اس کے علاوہ علی کو کوئی پہچان نہیں سکا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو جب تعریف ہر شے کی مادی نگاہ سے کی جائے گی اور ہر شے کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے گا، یہ جو فزیکل آنکھیں، ہر شے کو ان فزیکل آنکھوں سے دیکھا جائے گا اور ہر شے کو لیبارٹری کے عدسے میں دیکھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے تعریف مختلف ہوگی، پھر ایثار اور قربانی کی تعریف مختلف ہوگی، پھر محبت اور نفرت کی تعریف مختلف ہوگی، پھر ایمان اور کفر کی تعریف مختلف ہوگی، پھر لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے اس کی تعریف مختلف ہوگی، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے مختلف ہوگا، کیا انسانوں میں دوستی پائی جا سکتی ہے یا نہیں پائی جا سکتی۔ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ وی ہیو اونلی انٹرسٹ، وی ڈونٹ ہیو فرینڈشپ۔ ایک فلسفہ جس کو امریکہ میں تعلیم دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، امریکہ ہیز اونلی انٹرسٹ، امریکہ ڈونٹ ہیو فرینڈس۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ ہمارے صرف مفادات ہیں، ہماری دوستی کسی کے ساتھ نہیں۔ پس طاغوت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ سے دوری ہے، ہر شے کو مادی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، مادی نگاہ میں صرف مفادات ہوتے ہیں، اور مفادات کی دنیا میں آپ دوست کو بھی مفاد کے لیے دوست بناتے ہیں، اور اگر مفاد ختم ہو گیا دوستی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن الہی قانون میں, نظام الہی میں دوستی مفاد کے لیے نہیں ہوتی ہے, برادری مفاد کے لیے نہیں ہوتی ہے. الہی نظام میں برادری ایمان کے لیے ہوتی ہے, برادری اللہ کے لیے ہوتی ہے, برادری اس دنیا کے لیے ہوتی ہے نہ اس دنیا کے لیے. دوستی ہے تو اگلی دنیا کے لیے, دشمنی ہے تو بھی اگلی دنیا کے لیے. یہی تو وجہ ہے کہ تشیع کا ایک شاخص ہے, تشیع کی ایک خصوصیت ہے کہ نہ ان کی دوستی اپنی دوستی ہے نہ ان کی دشمنی اپنی دشمنی ہے, ان کے دوست بھی اہل بیت کے دوست ہیں اور ان کے دشمن بھی اہل بیت کے دشمن ہیں. یہ خصوصیت ہے اہل بیت کے ماننے والے. نہ ان کی خوشی اپنی خوشی ہے نہ ان کی غمی اپنی غمی ہے, ان کا غم بھی اہل بیت کا غم ہے, ان کی خوشی بھی اہل بیت کی خوشی ہے. یہ خصوصیت ہے مکتب اہل بیت کی, یہ خصوصیت ہمیں مشخص کرتی ہے, جدا کرتی ہے, دوسروں میں فرق پیدا کرتی ہے, مادی نظام میں اور الہی نظام میں. اب جب مادی نظام ہے, ہر شے کو مادی نگاہ سے دیکھا جائے گا, تو اب سرمایہ کی ریل پیل ہوگی, سرمایہ داروں کا نظام ہوگا, سرمایہ داروں سے تعلقات ہوں گے, مجالس بھی سرمایہ داروں کی. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر سرمایہ داری نظام ہے, کیپیٹلزم ہے, جہاں پر لوگ مالدار ہونے پہ فخر کرتے ہیں, وہاں پر اپنی مجلسوں میں بھی مالدار لوگوں کو بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں مالدار لوگوں کو, ایلیٹ طبقہ آ کے بیٹھا ہے. حسینی نظام کا ایلیٹ طبقے سے کوئی تعلق نہیں. اگر حسین نے اپنی تحریک کو سرمایہ کی بنیاد پہ چلانا ہوتا تو اچھے سرمایہ دار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے. اگر تحریک کی کامیابی سرمایہ دار لوگوں کی سپورٹ سے ہوتی, بڑے بڑے لوگوں کی سپورٹ سے ہوتی, جن لوگوں کی بڑی پراپرٹیز ہیں, لینڈ لورڈز ہیں, تو ان کو ساتھ لے کر چلتے. لیکن حسین نے اپنے ساتھ پابرہنا لوگوں کو لیا ہے, اپنے ساتھ ان لوگوں کو لیا ہے کہ جو ایمان کا سرمایہ رکھتے ہوں نہ دنیا کا سرمایہ, ایسا سرمایہ کہ جو سرمایہ آخرت کے لیے اچھا ہے نہ اس دنیا کے لیے. مجھے ایسے مجاہد چاہیے, مجھے ایسے سرمایہ دار چاہیے کہ جن کے پاس ایمانی سرمایہ پایا جاتا ہو نہ دنیاوی سرمایہ. لیکن سرمایہ داری نظام میں ہر شے کو سرمایہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. امریکی نظام وڈیروں کا نظام ہے, استکباری اپروچ ہے, متکبرین کی اپروچ ہے. وڈیروں کے نظام میں وڈیروں کی بات مانی جاتی ہے, دوسروں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے, غریب اور فقیر طبقے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, لہذا کھاتے پیتے طبقے کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں. بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ایسے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں جو خود کھاتے پیتے ہیں, اچھے تعلقات ان کے ساتھ, ان کا گھر دیکھ کے, ان کی گاڑی دیکھ کر روابط بناتے ہیں, تو اس بنیاد پہ کہ چونکہ ہم ایلیٹ طبقے کے لوگ ہیں ہمارا تعلق بھی ایلیٹ طبقے کے لوگوں سے ہونا چاہیے. لیکن مکتب حسینی اس سے مختلف ہے. نظام امریکی ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سوچیں آئی ایم امیرکن, سو آئی ہیو ٹو بی پراؤڈ آف دیٹ. امیرکن ہونا یا پاکستانی ہونا کوئی پرائیڈ نہیں ہے, ایرانی ہونا کوئی پرائیڈ نہیں ہے, عرب ہونا کوئی پرائیڈ نہیں ہے, کینیڈین ہونا کوئی پرائیڈ نہیں ہے. جو شے انسان کو پرائیڈ دیتی ہے وہ اس کا ایمان ہے, وہ اس کا تقویٰ ہے, وہ اس کی پرہیزگاری ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بزرگ وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہو. لہذا حسین نے ایک ایک صحابی کا انتخاب کیا ہے, کئی لوگوں نے ساتھ چلنے کے لیے کہا انکار کر دیا, تم میرے معیار پہ پورے اترتے نہیں, کبھی جب تحریکیں تشکیل دی جائیں، تنظیمیں بنائی جائیں، نہضت بنائی جائے، تو نہضت حسینی کو اسوہ بناؤ. بعض اوقات ہم اپنے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں فلاں آدمی چونکہ اچھا مالدار آدمی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، تو ہم نے معیار بدل دیا، معیار مالدار ہونا ہو گیا. فلاں زیادہ اثر رسوخ رکھتا ہے، اس کے اثر رسوخ سیاسی زیادہ ہے، لہذا اس کو بھی لے لیا جائے، ہم نے معیار کو بدل دیا. اثر رسوخ ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تقویٰ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں ریسنٹلی اس پچھلی صدی میں ایک شخص نے تقویٰ اختیار کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، جتنا تسلیم ہوتا گیا کائنات پوری اس کے سامنے تسلیم ہوتی چلی گئی.
اللہ اکبر آمنائی رحمت.
بس تقویٰ معیار ہے، جتنا انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا اتنا اس کا اثر رسوخ بڑھتا چلا جائے گا. یہ گزشتہ دنوں میں رہبر معظم نے اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ آج اگر دنیا میں تمام حکومتوں کا مقایسہ کیا جائے، تو سب سے زیادہ منفور ترین حکومت کون سی ہوگی، سب سے بدترین حکومت جس سے سب نفرت کرتے ہوں یا دنیا کی میجارٹی نفرت کرتی ہو. اب فل ان دا بلینک سب خود کریں گے. سوال ہے نا، سوال کا جواب تو اب خود دے لیں گے. یا رات کو جب بستر پہ سوئیں تھوڑی دیر کی سوچے گا. سب سے منفور حکومت یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جتنا نظام مادی عروج پہ جاتا ہے اتنا زوال زیادہ آتا ہے، اور جتنا الہی نظام راسخ ہوتا ہے، جتنا تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک زمانے میں امام خمینی نے یہی جملہ کچھ اس طرح سے کہا تھا، یہ جملہ جو رہبر نے کہا ہے اس کو اس طرح سے کہا تھا کہ اگر آج ہمارے ملک کے صدر کو، اس زمانے میں جیسے مجھے یاد ہے رہبر معظم اس زمانے میں صدر تھے، فرمایا اگر ہمارے ملک کے صدر کو اور دنیا کے صدور کو عوام میں چھوڑ دیا جائے اور پھر فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے کس کو انڈے مارتے ہیں اور کس کی گاڑی کو اٹھاتے ہیں، یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے. یہ کیوں ہے؟ یہ محبت کیوں ہے اور یہ نفرت کیوں ہے؟ یہ محبت اس طرف جو پائی جاتی ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہے، اور نفرت اس طرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کیا. اللہ کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ انسان خود اپنا حق سمجھے، دوسروں کے امور میں مداخلت کرنے کو اپنا حق سمجھے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پاکستان کے امور میں مداخلت کریں، ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کی سیکیورٹی لیں، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے راز کو جانیں. یہ جو حقوق اپنے بنا لیے. ان فرعون لعلا فی الارض، فرعون اس دنیا میں اپنی بلندی کا قائل ہو گیا. جب اپنی بلندی کا قائل ہو گیا تو اللہ کی ذات نے اس زمانے کے حسین کو بھیجا. میں نے کلمہ بدل دیا ہے، ہر زمانے کا حسین ہے. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از ابد آیت بدید. یہ دو طاقتیں ہمیشہ رہی ہیں. اگر موسیٰ کو شبیر کہہ دیا جائے یا شبیر کو موسیٰ کہہ دیا جائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا اس زمانے کے شبیر کو، حضرت موسیٰ کو بھیجا، کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ. اس نے طغیان اختیار کر لیا، طاغوت بن گیا. اس نے حق سمجھ لیا ہے کہ لوگوں کے امور میں مداخلت کرے، وہ پوری کائنات کو اپنی کائنات سمجھنے لگا ہے. یہ میری دنیا ہے، اٹ از مائی ورلڈ، میری کنٹری بڑی ہے، میرا ملک بڑا ہے، دنیا میں کسی کا ملک بڑا نہیں ہے، اگر ملک بڑا ہے تو اس پروردگار کا بڑا ہے، وہ چاہے تو کسی ملک کو ایک لمحے میں چھوٹا کر دے اور اگر چاہے تو کسی ملک کو ایک لمحے میں بڑا کر دے، اس کی قدرت میں ہے۔ لیکن ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے امور میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔ اس اسلام امریکی میں یا امریکن اسلام میں وہ طبقہ جو دینی طبقہ ہے وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہا، متاسفانہ ایک طبقہ جن کو سو کالڈ علماء کہا جا سکتا ہے، یا امام خمینی نے ان کو روحانی نما کہا، یہ روحانی نما طبقہ بھی محفوظ نہیں رہا ہے۔ روحانی نما طبقے کی خصوصیات ہیں، یا امریکن علماء کی، امریکن علماء سے مراد یہ نہیں کہ جو امریکہ میں رہتے ہیں، جیسے امریکن اسلام ہے ویسے امریکن علماء بھی ہیں، امریکن علماء کی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خاصیت عوام پسندی، گفتگو کریں تو وہ کریں جو عوام کو پسند ہو۔ یہ عوام پسندی مادیت ہے، مادی نظام ہے، اس کا معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے، آج اٹھائیے، اٹھا کر امیر بیان کے کلام کو پڑھیں تو آپ کو عوام پسندی نظر نہیں آئے گی، کبھی بصرہ والوں کی توبیخ ہے، کبھی کوفہ والوں کی توبیخ ہے، کبھی کسی کو ڈانٹا کسی کو ڈپٹا ہے۔ یہ خطبات تقاریر تھی امیر بیان کی، امیر المؤمنین کی تقاریر تھی کہ جن کو سید رضی نے جمع کیا ہے، اور اگر آج ہماری مجلس میں کبھی امیر المؤمنین آ جاتے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو ہمیشہ یہ تقویٰ کی باتیں کرتے ہیں، یہ خوش قسم کی تقریریں، ان سے ہمیں کیا لگاؤ، بھائی چلتے ہیں کہیں پہ چٹ پٹی باتیں سنتے ہیں، ذرا تھوڑی لذت محسوس کریں، مجلس کو یہ خشک مجلس تھوڑی ہوتی، مجلس تو ہونی چاہیے ذرا نکتے ہوں جس پہ کچھ نعرے لگیں۔ جی مجلس نعروں کا مقام نہیں ہوتا ہے، جہاد نعروں کا مقام ہوتا ہے، میدان نعروں کا مقام ہوتا ہے۔ جو لوگ جہاد سے بھاگ کر مجلسوں میں نعرے لگاتے ہیں وہ مجاہد نہیں ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر نعرہ حیدری لگانا آسان ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر نعرہ حیدری لگانا آسان ہے، لیکن میدان جہاد میں نعرہ حیدری لگانا مشکل ہے۔ نعرہ حیدری خیبر کے لیے ہے، نعرہ حیدری عمر بن عبد الود کو فنار کرنے کے لیے ہے، مرہب کو فنار کرنے کے لیے ہے، طاغوت کا دل دہلنے کے لیے ہے، طاغوت کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اور اگر نعرہ حیدری میری خوشی کے لیے قرار پا جائے کہ ہم خوش ہو جائیں تو یہ میری خواہشات کا نعرہ ہے، دشمن کے مقابلے میں نعرہ نہیں ہے۔ نعرہ حیدری کو دشمن کے مقابلے میں لگاؤ، کبھی جب نماز قضا ہو رہی ہو تو نعرہ حیدری لگاؤ، کبھی جب روزہ باطل ہو رہا ہو تو نعرہ حیدری لگاؤ، کبھی جب خواہشات کے سامنے تسلیم ہو رہے ہوں تو نعرہ حیدری لگاؤ، ایسا نعرہ حیدری جس سے شیطان کا دل دہل جائے، جس سے طاغوت کو خوف محسوس ہو، جس سے اپنے دوستوں میں ہمت پیدا ہو، قوت پیدا ہو، شجاعت پیدا ہو، وہ نعرہ حیدری لگاؤ۔ تو ابھی میں نعرہ حیدری لگاؤں، نعرہ حیدری صلوات پڑھ لیں آپ حضرات، امریکن علماء کی ایک خاصیت سودا بازی ہے، دین کو سودا بازی بنانا، دین کے ساتھ سودا کرنا، دین کے لیے فیسیں مقرر کرنا، تقریروں کے لیے فیسیں مقرر کرنا، پہلے سے فی مقرر کر کے لینی ہے، اتنی لینی ہے، مجھے ایسی ہوٹل چاہیے، میں ایلیٹ آدمی ہوں، مجھے خاص جگہ میں ہوٹل چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبلغ اسلام نہیں ہے۔ مبلغ اسلام اگر راہ اہل بیت پہ عمل کرتا ہے تو راہ اہل بیت کچھ اور ہے۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو یمن میں بھیجا، مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا کہ پہلے یمن کے لوگوں کو کہا گیا ہو کہ وہاں پہ جو اچھی ہوٹل ہے وہ آپ بک کر کے رکھیں، امیر المومنین آ رہے ہیں جی، اور جب یہ آئیں گے تو ان کے لیے کم از کم 4,000 درہم جو ہے اس کے لیے پہلے سے رکھیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ملتا ہے۔ امیر المومنین کو جاتے ہوئے ایک بات کہی، کہا علی آپ یمن میں جا رہے ہیں، اگر ایک آدمی بھی آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ہدایت پا جائے تو اس کا ہدایت پا جانا اسی طرح ہے کہ جیسے زمین اور آسمان، آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے مقابلے میں قرار نہیں پا سکتا۔ ایک آدمی کی ہدایت شرط ہے۔ جو دین میں سودا بازی کرتے ہیں وہ دین میں ہدایت نہیں کرتے ہیں۔ ان کی تقریریں لچھے باز تو ہو سکتی ہیں لیکن ہدایت کے قابل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ ہدایت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، الہی دین کے لیے سودا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کے ساتھ تجارت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہر شے میں تجارت کرتے ہیں، کتاب بیچتے ہیں، تقریر بیچتے ہیں، گفتگو بیچتے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹس کو بیچتے ہیں، اپنے کام کاج کو بیچتے ہیں، ہر شے کا سودا کرتے ہیں۔ اور جہاں پر دین تجارت بن جائے، اسلام تجارت بن جائے، تو یہ طاغوتی اسلام ہے، یہ امریکن اسلام ہے۔ ان علماء کا تعلق، سو کالڈ علماء کا تعلق بڑے لوگوں کے سے ہوتا ہے، ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ غریب طبقے کے ساتھ تعلقات رکھنا توہین سمجھتے ہیں، غربا اور فقراء کو لفٹ نہیں کراتے، ان کے ساتھ سامنے آ جائیں تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے سلام تک نہیں لیتے، تکبر سے ملتے ہیں، نخوت سے ملتے ہیں، ان میں عاجزی نہیں پائی جاتی۔ وہ عاجزی جو اہل بیت میں پائی جاتی تھی، وہ عاجزی نہیں پائی جاتی، ان میں نخوت پائی جاتی ہے، ان میں تکبر پایا جاتا ہے۔ مالداروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تعریف کرنا، مختلف قسم کے جملے کہنا، کبھی آپ دیکھیں گے ممبر سے بیٹھ کر لوگوں کے نام لیتے ہیں، باقاعدہ نام لیتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جتنے بھی اچھے اچھے سرمایہ دار لوگ ہیں ان کا نام ممبر سے لیتے ہیں۔ یہ سرمایہ داری نظام کے قائل ہیں، یہ دنیا کے سامنے تسلیم ہو گئے، انہوں نے دنیا کو اپنا ماوا اور ملجا بنا لیا ہے۔ ان کا کام استکبار کی کاسا لیسی، تعریفیں کرنا، حکمرانوں کی تعریفیں کرنا، اپنی ای میلز میں، اپنی سٹیٹمنٹس میں ایسے ایسے جملے لکھیں جس سے زمانے کے حکمران خوش ہو جائیں، ان کو پتہ چلے بہترین خدمت گزار مل گیا، ایک اچھا خادم مل گیا ہے، یہ حسینی نظام سے بہت دور ہے۔ انہوں نے اس کے نظام کو نہیں سمجھا ہے جس نے طاغوت کے مقابلے میں قیام کیا۔ ان کا ایک شعار ہے جس کو امام نے بیان کیا، اور اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں۔ امام خمینی نے ان کے شعار کو بیان کیا، ان کا شعار دین کا سیاست سے جدائی، دین اور سیاست دو مقولے ہیں، دونوں جدا جدا ہیں۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ دین کہ جو جامع دین ہے، استعمار کی پوری طاقت ہے، پوری قوت کے ساتھ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ دین کو سیاست سے جدا رکھا جائے، لہذا اس نے چرچ کو سٹیٹ سے جدا کر دیا۔ چرچ کو سٹیٹ سے جدا کرنے کا تصور جو تھا وہ یہ تھا تاکہ دین کو معاشرے سے ختم کر دیا جائے، اور پھر یہی تصور اسلامی معاشرے میں چلا گیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام،
اللہ
ارشاد فرماتے ہیں قاسم ظہری میری کمر کو توڑ دیا ہے دو افراد نے، ایک عالم متحتکن، ایسا عالم جو حد کے حرمت کرے، جو پردے اٹھائے، جو دین میں رخنا پیدا کرے، دوسروں کی خدمت میں چلا جائے، وہ جاہل متنسکن، اور دوسرا وہ جاہل کہ جو عابد بن بیٹھے، پرہیزگار بن بیٹھے، اس کے پاس علم نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن عابد بن بیٹھا ہے، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اس نے تقویٰ کا لباس اوڑھ لیا ہے، یہ سادہ لو. فرماتے ہیں ان دو نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، یعنی حضرت امیر کو جن سب سے بڑی مشکلات کا سامنا تھا وہ ان دو مشکلات کا سامنا تھا، ایک وہ جو علماء نما وہ سادہ لو، اور دوسرے وہ کہ جو جاہل عبادت گزار بن بیٹھے. آئیے عزیزان گرامی اس مکتب کو دیکھیں کہ جو مکتب بصیرت ہے، مکتب حسینی کی طرف چلیں. پانچویں محرم کی رات آ گئی، کاروان حسینی اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. ایک منزل جس کو کل عرض کیا تھا، مکہ میں حضرت نے مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور پھر میرے مولا نے کئی خطوط لکھے ہیں، ان خطوط میں سے ایک خط مسلم ابن عقیل کو دیا، اور انتخاب بھی مسلم ابن عقیل کا کیا. یہ انتخاب ایک عجیب انتخاب تھا، کل اس سے متعلق عرض کروں گا. بصرہ کے لوگوں کو خطوط لکھے، پھر حضرت اس کاروان میں جب مکہ سے رخصت ہو چکے تو کوفہ کے قریب جب کاروان پہنچا تو حضرت کو صحرا میں کچھ قافلہ آتا ہوا نظر آیا. بہت سے لوگوں نے یہ حدس لگایا کہ شاید درخت ہیں، کوئی جنگل ہے. امام حسین نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرے صحابہ دیکھو کوئی لشکر تو نہیں آ رہا، کچھ لوگ دیدبانی کے لیے تھوڑے آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک لشکر قریب آ رہا ہے، اور یہ لشکر لشکر حر ہے. صحرا تھا، لقادق صحرا میں جب لشکر حر قریب آیا تو حضرت نے اس کے گھوڑوں کو دیکھا، فوجیوں کو دیکھا، پیاس سے بلک رہے تھے، شدت پیاس سے گھوڑوں کے چہروں کو دیکھا، ان کے منہ کو دیکھا. حضرت کو ان سب پہ ترس آیا، نواسہ رسول ہے، رحمت للعالمین کا بیٹا. گزشتہ منزل میں حضرت نے پانی بھرا تھا، منزل شراف میں آ کر حور کے ساتھ ملاقات ہوئی، پانی کی مشکیں. حضرت نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے صحابہ، لشکر حور پیاسا ہے، ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے، لقادق صحرا ہے، یہاں پانی کسی جگہ موجود نہیں ہے، اپنا پانی اٹھاؤ، جا کر لشکر حر کو دے دو. لشکر حر کو پانی پلانے کے لیے فوجی آگے بڑھے، کئی فوجیوں نے جا کر ان کے سامنے مشکیں رکھ دی, کہا کھول لیں مشکیں, خود کھولیں, خود پانی پی لیں, اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلائیں. عزیز تو یہاں پر ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے دیکھا ایک فوجی جس کا نام علی ابن طحان رکھا ہے, یہ فوجی مشک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا, مشک کا تسمہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا, کھل نہیں رہی تھی. سنو گے عزاداروں, ابا عبداللہ الحسین جو بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ اس کی مشک کا تسمہ نہیں کھل رہا ہے. حضرت اٹھے, کیسی رحمت تھی, کیسی محبت تھی انسانوں کے ساتھ. میرے مولا اٹھے, اٹھ کر آ کر خود اس کا تسمہ کھولا, مشک کا تسمہ کھول کے حضرت نے کہا اپنے گھوڑے کو لے آؤ, میں پانی پلاتا ہوں, میری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں. اے میرے مولا, یا ابا عبداللہ, آپ تو لشکر اشکیا کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاتے رہے, لیکن یہ جو شب عاشور آ جائے گی نا عزیزو, شب عاشور کو مقتل نے لکھا ہے کہ سکینہ اپنے ہاتھ میں کاسا لے کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی تھی, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جاتی تھی, کہتی تھی لوگو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جن کے ننھے بچے ہیں, جنہوں نے 6 ماہ کے بچوں کو پالا ہے, کم از کم پالا ہے. عزیزوں یہاں پر بی بی یہ کہتی تھی میرا علی اصغر پیاسا ہے, اگر کسی کے پاس تھوڑا پانی ہو تو دے دی. اس رات کے متعلق راویوں نے لکھا ہے کہ خیموں سے آوازیں بلند ہوتی تھی, خیموں سے آوازیں بلند ہوتی تھی. بچے یہ کہتے تھے العطش العطش. بس عزیزو یہ کاروان حر ابا عبداللہ الحسین کو لے کر کربلا میں پہنچ گیا. یہ شب عاشور کو جب آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی, العطش العطش کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی, تو اس طرف سے حور جو اپنے خیمے میں موجود تھے, حور نے بھی یہ آواز سنی, اپنے اندر ہی اندر سوچنا شروع کیا تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, تو نے نواسا رسول کو اس صحرا میں لا کے کھڑا کر دیا جہاں آج اہل بیت کے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کرتے ہیں. یہاں پر اس نے خود یہ بیان کیا ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا, ایک طرف جہنم ہے ایک طرف بہشت ہے, میں بہشت کی طرف جاؤں یا جہنم کو اختیار کروں, تو میں نے ایک مرتبہ اپنی اس آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے دیکھا. پیامبر یہ کہہ رہے ہیں حر کس کی انتظار کر رہے ہو, شاید الہی آواز آئی حر اپنے خیمے سے نکلو. عزیز و حر نے یہ سوچ لیا کہ آج ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑ دے گا, شاید وہ جو حسین نے پانی پلایا تھا اس کا اثر تھا. لیکن یہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر جب حر نے آ کر میرے مولا حسین کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو ابا عبداللہ الحسین نے ایک جملہ کہا ہے حر سے, کہا ثقلت کا امک یا حر, تیری ماں تجھ پر گریا کرے اے حر. حر نے ایک مرتبہ میرے مولا کی طرف نگاہ کی, کہا یا ابا عبداللہ آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے لیکن مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے. کہ میں آپ کی ماں کا نام لوں. علماء یہ کہتے ہیں یہ جو اس نے احترام کیا تھا نا فاطمہ زہرا کا. اے عزیزوں جو اس مجلس میں آ جاتے ہیں نا, بی بی کے غم میں روتے ہیں, مظلوم کے غم میں روتے ہیں, یہ رونا بڑا قیمتی ہے. اگر دشمن بھی احترام کرے نا تو وہاں شہادت ملتی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے, ان کے ہاتھوں میں کچھ موتی ہوں گے. پہلے آدم کی بارگاہ میں جائیں گے, کہیں گے آپ اس کی قیمت لگائیں. آدم کہیں گے میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا ہوں. ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے, کہیں گے مجھے ان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. موسیٰ بھی انکار کر دیں گے, حضرت عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے. آئیں گے بارگاہ رسول خدا میں, امیر المومنین کی بارگاہ میں, جہاں اہل بیت موجود ہوں گے اہل بیت کی بارگاہ میں رکھیں گے. ایک مرتبہ جب موتیوں کی طرف نگاہ کریں گے رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, امیر المومنین نے گریہ کرنا شروع کیا. کہا اے پروردگار یہ موتی نہیں ہے, یہ ہمارے شیعوں کے وہ آنسو ہے. ان آنسوؤں کو فرشتے چن لیتے ہیں عزیزو. آج جب آپ آنسو بہائیں گے نا یہ آنسو منتخب کر لیے جائیں گے, ان کو محفوظ کر دیا جائے گا, ان کو بہشت میں موتیوں کی شکل میں آپ کو دیا جائے گا. یہ قیمتی موتی ہیں آزاداروں. لہذا حر نے ایک مرتبہ سوچنا شروع کیا, اپنے غلام سے کہہ دیا اے میرے غلام میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں خیام حسینی کی طرف جا رہا ہوں, مجھ سے اہل بیت کی الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہونا سنی نہیں جاتی. عزاداروں چلنا شروع کیا, چلتے ہوئے آئے, گھوڑے پہ سوار تھا, اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا, پشیمان تھا, سر کو جھکائے ہوئے آ کر اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں جو خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. میرے مولا حسین تلوار پہ ٹیک لگا کہ جب کسی کا کوئی باقی نہ رہ جائے عزیزو, کوئی آنے والا باقی نہ رہ جائے, جب انسان تن و تنہا ہو, دنیا والوں کو دیکھ رہا ہو, اشقیا سامنے کھڑے ہیں, افواج سامنے کھڑی ہوئی ہیں, سارے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, تو میرے مولا تلوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حر آیا, آ کر بارگاہ حسینی میں کہا مولا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے, کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے. اے وہ جو خیمہ حسینی میں آتے ہو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو. جب اس خیمے میں آتے ہو نا میرے مولا حسین نے کہا حر جب سے تو نے ارادہ کیا تھا, جب سے تو نے خیمے سے چلنے کا ارادہ کیا تھا ہم نے اس وقت سے تجھے معاف کر دیا ہے. عزادارو جو ہی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اپنے مولا کی بارگاہ میں کہا مولا میں گھوڑے سے اترنا نہیں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں شہادت کی منزل پہ فائز ہو جاؤں, تاکہ آپ کے قدموں میں شہید ہو جاؤں. میرے مولا حسین نے کہا حر اجازت تو دے دیں گے لیکن تو ہمارا مہمان ہے, تو ہمارے پاس آیا ہے, ہم اہل بیت کا شیوا ہے, ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. کہا مولا نہیں مجھے اجازت دے دیجئے. یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں ابا عبداللہ الحسین نے کہا ہمارے پاس اس وقت پیش کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ پانی باقی بچا ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ باقی بچا ہے, اے لیکن ہر تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر کر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, مجھ غریب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. لذا حر نے حکم امام پہ عمل کرتے ہوئے گھوڑے سے اترے, اتر کر مولا کے ساتھ بیٹھے. شاید اس طرف سے خیمے سے زینب نے دیکھا ہوگا, کہا ہوگا بھیا حسین تیرا مددگار آ گیا ہے, مبارک ہو بھیا حسین حر آ گئے ہیں. عزیز و حر نے جا کر جب جنگ کرنا شروع کی تو ابن زیاد نے حکم دیا ہر طرف سے حر پہ حملہ کیا جائے. اے عزادارو جب ہر طرف سے حملہ ہوا نا تو حر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, اس طرف سے میرے مولا حسین نکلے, آئے حر کی لاش پہ. بس آخری جملے کہتا ہوں عزاداروں, جب حر کی لاش پہ آئے نا تو دیکھا سر سے خون نکل رہا تھا, تازہ خون نکل رہا تھا. عزاداروں ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے جیب سے ایک رومال نکالا, یہ رومال کون سا رومال تھا؟ عزاداروں میری آنکھ آزادی, اے رسول کی بیٹی اے زہرا نے میرے مولا ابا عبداللہ الحسین سے کہہ دیا, جب حر آپ پر نثار ہو جائے نا تو اس کے سر پر یہ رومال باندھ دینا, قیامت کے دن جب آئے گا نا تو اس کو اس رومال سے پہچانا جائے گا. میرے مولا نے رومال نکالا, نکال کر حر کے سر پہ باندھا. عزاداروں صفوی زمانے میں پھر دوبارہ حر کی قبر کو جب چاک کیا گیا تو دیکھا ایک مرتبہ قبر میں حر کی لاش اسی طرح تر و تازہ موجود ہے, سر پہ رومال بھی موجود ہے. چاہا اس رومال کو کھول دیا جائے, جو ہی رومال کو کھولا تو تازہ خون بہنے لگا, جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں. پھر دوبارہ رومال باندھ دیا گیا, حکمت واضح ہو گئی, قیامت تک یہ رومال باقی رہے گا. اے حر جب تو اٹھے گا زہرا کے رومال کے ساتھ اٹھے گا, اے ہمارے سلام ہو تجھ پہ جس نے اپنی جان کو حسین پہ قربان کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم ارزقنا شفاعت الحسین, اللہم ارزقنا زیارت الحسین, اللہم اشف صدر الحسین بظہور الحجہ ماتم حسین.